ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، حمد و تعریف صرف اس اللہ کے لیے کہ جو لا محدود اور لا محدود اسماء یعنی نام اور صفات اللہ میں پائے جاتے ہیں، پھر اس نے اپنی قدرت اور علم اور حکمت سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. جہاں کہیں بھی آپ کو یا مجھ کو کوئی خیر اور بھلائی نظر آتی ہے وہ اسی کی طرف سے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، مانتے تھے کہ اللہ پاک، اے اللہ، سب خیر اور بلائی تیری طرف سے ہے، شر جو ہوتا ہے وہی پیدا تو اللہ نے کیا لیکن یہ بندہ اپنے اوپر خود لے کے آتا ہے، خود کاسب ہے، خود ارن کرتا ہے، خود کسب کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو شر کے ساتھ، وہ شر میں، عذاب میں پاتا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے لیکن یہ لوگ ہی ہیں، یعنی مخلوق ہی ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اگر اللہ یہ نہ چاہتے کہ میرے بندے مجھ تک پہنچے تو پھر وہ اپنے تک پہنچنے کے طریقے اور ہدایت اور انبیاء اور رسول ہی نہ بھیجتے. تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں یا لوگ کہتے ہیں کہ آپ نیک نہیں بن سکتے، آپ اللہ کے دوست نہیں بن سکتے. یا شیطان ڈالتا ہے یہ وسوسہ یا سوچ آپ کے دل میں کہ آپ نہیں بن سکتے, وہ لوگ گزر گئے یا وہ لوگ دوسرے ہیں جو پتہ نہیں کہاں رہ رہے ہیں, وہ اللہ کے دوست, وہ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں, تم نہیں پہنچ سکتے, تم گناہگار بدکار فاسق فاجر بندے ہو, تم نہیں پہنچ سکتے. تو یہ بات جھوٹ ہے, اس لیے کہ اگر اللہ نہ چاہتے کہ مجھ تک کوئی نہ پہنچے, اگر اللہ یہی چاہتے کہ مجھ تک کوئی نہ پہنچے تو وہ یہ ہدایت کا سلسلہ جو اتنا لمبا سلسلہ لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اوپر تعداد ہے, ایک لاکھ سے انبیاء اور رسولوں کی, تو وہ کیوں اللہ پاک بھیجتے کہ جو ذات یہ چاہتی ہی نہیں میں بندے مجھ تک پہنچے, وہ اتنے انبیاء کیوں بھیجے, پھر اتنے پیغامات اتنے احکامات جو وحی کی صورت میں آتے رہے صدیوں میں وہ کیوں آتے, اور پھر یہ کہ جو اللہ پاک کے سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں مخلوق میں, محبوب ہیں, حبیب کبریا ہیں, یعنی اللہ جل مجدہ کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے سب سے زیادہ مخلوق میں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اللہ پاک کے پاس تو جو محبوب ترین مخلوق یا بندہ اللہ نے پیدا کیا وہ بھی اللہ نے اسی لیے بھیج دیا کہ جاؤ میری طرف بندوں کو لے کے آؤ. تو اب شیطان یا کوئی دوسرا بندہ یا آپ خود ہی اپنا نفس یا خود یہ سوچیں یا یہ کہیں یا یہ سمجھیں کہ میں اللہ تک نہیں پہنچ سکتا, یہ بہت مشکل ہے, یہ ہے, یہ تو ناممکن ہے, وہ تو چند لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر نیک ہوتے ہیں یا کہ وہ گزر گئے, تو یہ جھوٹ ہے, یہ سچ نہیں, بلکہ اللہ پاک چاہتے ہیں, سب سے زیادہ اللہ پاک کو پسند یہ چیز ہے کہ بندے مانگیں یہ کہ مجھ تک پہنچنے کا رستہ مانگیں, مجھ تک پہنچنے کا طریقہ مانگیں مجھ سے. ویسے سورت فاتحہ میں آپ اللہ پاک نے یہ دعا تلقین فرمائی, ہم خود نہیں مانگتے, کیونکہ اگر ہم پر یہ چھوڑ دیا جاتا کہ ہر نماز میں کیا مانگنا ہے تم نے, تو کیا پتہ میں مانگتا کہ مجھے پیسے زیادہ مل جائیں, میری شادی ہو جائے, اور میرے بچے ہوں, میرا کاروبار زیادہ چلے, مجھے دنیا میں عزت میری واہ واہ ہو جائے, نہ جانے ہم کیا کیا مانگتے, اپنی سمجھوں اور عقلوں کے مطابق ہم نے مانگنا تھا. تو اللہ پاک یہ ہوتا کہ یہ بندے صحیح چیز, بہت سارے بندے کچھ تو مانگ لیں گے, بہت سارے بندے یہ صحیح چیز نہیں مانگیں گے, تو اللہ پاک نے خود بتا دیا مانگنا یہ ہے تم نے. تو کیا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا پڑھتے آپ سورت فاتحہ میں, دعا ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی سب سے بہترین حمد و تعریف ہے اور دعا بھی ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو آگے مانگا کیا آپ نے, کیا اللہ پاک تعلیم فرما رہے ہیں, مانگو صراط مستقیم, وہ رستہ جو اللہ سے ملا دیتا ہے بندے کو. اللہ پاک کو تو پسند ہی یہ ہے کہ بندے مانگیں ہی مجھ سے یہ کہ مجھ تک پہنچے مجھ تک پہنچنے کا رستہ, پھر میں اور آپ کیوں محروم ہو کے نا امید ہو کے بیٹھے ہیں, اور شیطان کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ دندناتا پھر رہے, وہ ہماری جسموں پر بھی حکومت کر رہا ہے, ہماری روح پر بھی اس کی حکومت, اور ہمارے دلوں پر بھی وہ چھایا ہوا ہے, جسم میں پر بھی وہ چھایا ہوا ہے, گھروں میں بھی وہ چھایا ہوا ہے, الٹا بیوی بچوں کو بھی ہم نے اس کا غلام بنا لیا. اب دیکھیں جو بندہ کسی کا سلیو ہوگا, A person who is slave of someone, جو بندہ کسی کا غلام ہوگا, تو جب اس بندے کی شادی ہوگی تو وہ اپنی بیوی کو بچوں کو بھی ان کا غلام بنا دے گا. It is natural, یہ تو ایک عام چیز ہے نا کہ جو اگر کسی کا غلام ہے اس نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا یا قبضے میں دے دیا اپنے آپ کو کسی کے, تو جب قبضے میں دے دیا تو اب جو اس کے جب وہ شادی کرے گا اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں وہ بھی اس بندے کے غلام ہو جائیں گی، کیونکہ یہ جس نے جو غلامی اختیار کی ہوئی ہے. تو اب جانتے بھی ہیں اب ہندوستان پہ جب انگریزوں کی حکومت تھی، یا پرانے زمانے میں جو غلام تھے یا نوکر چاکر ہوتے ہیں جو ان کے بیوی بچی ہیں، وہ بھی وہ چودھری سمجھتے یہ ہمارے ہی غلام ہیں، ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے، ہم نے بھی سرکار ہی کو سلام کرنا ہے. تو جب آپ نے خود کو شیطان کی غلامی میں دے دیا، خود یہ سمجھوتا کر لیا، خود یہ سمجھ لیا اور اپنے آپ کو شیطان کا غلام اور سلیو بنا لیا، تو آپ نے پھر قدرتی معاملہ ہے، نیچرلی معاملہ ہے، فطری بات ہے کہ آپ نے بغیر محنت کے شیطان کو آپ نے اپنے بیوی بچوں کو بھی اسی کا غلام بنا دی، اس کو محنت کی ضرورت بھی نہیں، اس کو کوئی محنت کرنے کی کام کرنے کی ضرورت نہیں. Once you have actually become slave of someone, then all people who are under you, they also are slave of that person. And if you have become a slave of the devil and a slave of devil, slavery of the devil is what? Is that you follow his path and leave the path of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is sunnah. You are under the influence of devil, because Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, O believers, la tattabi'u khutuwati shaitan. Do not follow the footsteps of shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala, shaitan ke nakshe kadam par na chalo, shaitan ke kadamon ke piche payon na rakho. Matlab kya? Matlab ye ke Huzur Alaihi Salam ke nakshe kadam pe chalo. وہ اللہ تک پہنچائیں گے آپ کو. سارے نبی، رسول، ولی، آئمہ، مجتہدین، قیامت تک آنے والے لوگ، بزرگ، ولی، یہاں تک امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور حضرت امام مہدی، یہ بھی آئیں گے تو کیا کریں گے؟ بندوں کو دجال سے بچا کے، یعنی شیطانوں سے بچا کے، اس وقت کے شر یا جوج ماجوج یا جتنے بھی فتنے ہوں گے، اور سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا، تو اس سے بچا کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑیں گے. کیونکہ دجال یا دوسرے فتنے کیا کرتے ہیں، ان کا بڑا کام یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے بندوں کا تعلق کاٹ دیں. بس یہ بندے کا اور رب کا ناطا اور اس کا تعلق اور رابطہ ختم ہو جائے، بس وہ بندہ اب تباہ و برباد ہو گیا. تو جب آپ نے اپنے آپ کو شیطان کی غلامی میں دے دیا، تو آپ نے پھر سمجھے کہ اپنے بیوی بچوں اور نسلوں کو بھی غلام بنا دیا. تو کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم، پہلے اپنے نفسوں کو بچاؤ. کہاں سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ. اور آگ میں کیسے بندہ جائے گا؟ شیطان کی وجہ سے. یعنی اپنے آپ کو آگ سے، جہنم کی آگ سے، شیطان کی غلامی سے، شیطان کی پیروی سے اللہ پاک نے فرمایا پہلے بچاؤ اپنے آپ کو، وہ اہلیکم، پھر اپنی فیملیز کو، پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. ترتیب ہے نا، کیونکہ اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک بندہ خود غلام بن گیا ہے شیطان کا، تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اب دوسروں کو جو ہے اس سے آزادی دلائے. جب وہ خود ہی غلام ہے، جب وہ خود ہی فالوور ہے، خود ہی اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، تو اب وہ کیسے دوسروں کو بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اور پھر اپنے اہل و عیال. تو آپ اپنے پر رحم کھائیں، میں بھی کھاؤں، اور اپنے بیوی بچوں پر اور جو فیملیز کے سربراہ ہے. ہر کوئی بندہ کسی نہ کسی کا سربراہ ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی، بہن بھائیوں کا سربراہ ہے، ایک خامد اپنے بیوی بچوں کا سربراہ ہے، ایک برادری کا چودھری وہ اپنی برادری کا ہے، اور ایک گورنر وہ اپنے، یعنی جہاں اس کی گورنرشپ ہے وہاں کا ہے. تو ہر ایک ذمہ دار ہے. حضور علیہ السلام نے کلکم، کہ ہر ایک تم میں ذمہ دار ہے کسی نہ کسی چیز، اور اس سے یہ پوچھ ہوگی. تو مطلب یہ کہ اپنے پر تو رحم کھائیں، ساتھ دوسروں کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں. کیوں؟ جب آپ نے شیطان کی غلامی قبول کی ہوئی ہے تو ان بیچاروں کو تو مفت میں آپ شیطان کی غلامی میں دے دیں گے. اب معصوم بچے جو گھر میں پیدا ہو رہے ہیں, ایک عورت ایک آپ شادی بیاہ کر کے پاکستان سے لاتے ہیں یا کہیں سے لاتے ہیں, یا بچے آپ کے گھر جو معصوم پیدا ہو, ان کو پتہ ہی نہیں فلمیں کیا ہوتی ہیں, ایکٹر کیا ہوتے ہیں, ڈانس کیا ہوتا ہے, جوا کیا ہوتا ہے, کپڑے فیشن کیا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو شیطان کی غلامی میں دیا ہوا ہے, آپ شیطان ہی کے طریقے پہ چل رہے ہو یا اس کے لائف سٹائل اپنایا ہوا ہے, اسی کا طریقہ کار, اسی کے طریقے پہ اٹھنا, اسی کے طریقے پہ کھانا, اسی کے طریقے سے سونا, اسی طریقے سے گفتگو, تو وہ بچے وہ گھر والے وہ تو آپ کو ماڈل دیکھیں گے, ان کے لیے آئیڈیل تو آپ ہیں. تو آپ نے مفت میں شیطان کا کام بہت آسان بنا دیا, اس کو محنت ہی نہیں کرنا پڑی. آپ کے خود سارے گھر والا جو ہے وہ ناچ گانا اور کنجر خانہ آپ نے جب بنایا ہوا ہے تو وہ سب شیطان کو تو مفت کے بندے مل گئے, اس کو شکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو اب اور زیادہ ان سے کام لے گا, ایک دن آئے گا وہ آپ ہی کے خلاف سب کو کر دے گا. پھر لوگ روتے ہوئے آتے ہیں, اے جی بیوی بات نہیں سنتی, اے جی بچے بڑے نافرمان ہیں, جی بچے ادب نہیں کرتے, بچے احترام نہیں کرتے. بھائی جب پہلے دن سے آپ نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بتائی نہیں, آپ نے تو ان کو بتایا کہ بھائی آزادی ہے, جو مرضی ہے کرو, ناچو کودو, کھاؤ پیو اور ڈانس کرو اور مزے لوٹو. ان کے نزدیک آپ بھی ایک بندے ہیں, ہاں ایک عام بندے ہیں, وہ جب چاہے وہ کہیں گے ہم آپ کی بھی نہیں سنتے, کیوں ادب کریں. آپ کا ادب والد کی حیثیت سے یا خامن کی حیثیت سے وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا یا دین نے بتانا تھا, وہ تعلیم تو آپ نے دی نہیں. آپ کہتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں میری بیٹی پڑھے, ٹھیک ہے وہ وکیل بنتی ہے, بنتی بنتی وہ کسی کے ساتھ شادی کر کے بھی وہ سکھ ہو. اب میرے پاس یہ معاملات جو ہیں آتے رہتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے ہندوؤں سے اپنے ہماری مسلمان بچیاں جو ہیں وہ شادی اب بھی کر رہی ہیں. پہلے تو تھا نا بھائی کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ باپ بھی کسی کی لڑکی یا کیا ہوا, اب معاملات جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں کیونکہ شیطان کی شیطانیت کا کوئی حد نہیں. کتنے کیس میں ہندو سے شادی کی ہوئی, سکھ سے شادی کی ہوئی ہے, اب وہ مسلمان والا معاملہ بھی وہ بھی لو سٹینڈرڈ ہے. وہ بھائی کہتے چلو ٹھیک ہے جی, کم از کم مسلمان ہے, وہ گئی ہے لڑکی باہر کے مسلمان تو ہے. اب جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح جا رہا ہے, کوئی اس کی حد نہیں. شیطان کی آخری گمراہی کرنے کی گمراہ بھی اس کی کوئی حد نہیں, وہ تو وہاں تک پہنچاتا ہے کہ بس اب کچھ نہ پوچھ. تو جب یہ پھر کس نے پھر یہ ظلم کیا, یہ آپ نے ظلم کیا, میں نے ظلم کیا کہ ہم نے پہلے اپنے آپ کو بیچا اور پھر قدرتی طور پر اپنے بیوی بچوں اور برادر. اب لوگ رو رہے ہیں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش میں کروڑ کروڑ کی کوٹھی بنائی ہوئی ہے, لیکن یہاں بچے ان کے سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. وہ کس کے لیے بنائی ہوئی ہے, زمین خرید رہے ہیں بچوں پہ بھی پیسے محنتیں کر کر کے رات دن اور جائیدادیں بنا رہے ہیں, اور اپنے بچے کوئی ادھر بھاگ گیا ہے, کوئی گوروں کی طرح رہ رہا ہے, کوئی بچی ہے تو وہ گھر سے بھاگ گئی ہے, بچہ ہے تو وہ گھر سے بھاگ ہی ہو گیا ہے. ماں باپ کو کوئی پتہ نہیں, ماں باپ صرف جو ہے وہ نعوذ باللہ بچے بنے ہوئے ہیں اور بچے والدین بن گئے. ماں باپ ڈر رہے ہیں ہاں بچے کو کچھ نہ کہیں, بچہ کچھ نہ کہیں, بچہ چلو باہر گیا ہے چلو کوئی بچے کو کچھ نہ کہنا, یہ اپنا کریں ناچ کود کر رہے ہیں کچھ نہ کہنا, یہ جو ہے ابھی ٹھیک ہو جائے گا. یعنی ماں باپ کو ڈر گئے تو کیا, کیوں, وجہ کیا اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی محبت اور تربیت کی بجائے آپ نے ان کو دنیا اور شیطان کے حوالے کیا, تو وہ پھر شیطانی کام کریں گے. وہ کیوں اللہ والے کام کریں گے, وہ دین والے کام کیوں کریں گے, وہ بیوی آپ کا کیوں ادب کرے گی؟ آپ نے اس کو سکھایا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور جہاں جس طرح مرضی ہے چاہو, بلکہ بہت سارے خامند وہ پسند نہیں کرتے ان کی عورتیں ان کی بچیاں بھئی اسکارف لیتی ہیں, کبھی ان کو جاب نہیں ملے گی, ان کو رشتہ نہیں ملے گا, ان کو جاب نہیں ملے گی,
یا خامد ویسے کہتا ہے مجھے تو پسند ہے تم بال کھول کے جو ہے میرے ساتھ چلا کرو. بعض ایسے ہیں, بعض ہوتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں ان کے خامد روکتے ہیں, بعض نہیں کرنا چاہتی اس کے خامد جو ہے وہ کراتے ہیں ان سے. یعنی ہر قسم کا بندہ, لیکن اس سب کے ہر چیز کے پیچھے ایک ہی چیز کام کر رہی ہے اور وہ شیطان اور آپ کا نفس, آپ خود ذمہ دار ہیں اس کے. تو میں آپ کو بات وہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ بندے میرے تک پہنچیں. اللہ پاک نے سب سے قیمتی چیز اپنی جو پیدا کی, سب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی اللہ کو محبوب شے نہیں. اللہ پاک نے دیکھے قرآن مجید آپ علیہ السلام پر اتارا جو سب اللہ پاک قیامت تک محفوظ اور اس کے بعد میں پڑھا جانے والا کلام ہے, ابدی ازلی کلام. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر فضیلت اللہ پاک نے, تو اس ہستی کو بھی اللہ نے یہ مت بھولے کوئی کس لیے بھیجا, وہ ان کی اپنے کوئی امتحان تھا نہیں, وہ آئے پیغامبر, پیغام کیا کہتے ہیں اس لیے کہ وہ پیغام دینے آتے ہیں. میسنجر, میسنجر کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ میسج دینے آتے ہیں. اور وہ میسج کیا ہوتا تھا یا کیا ہے, وہ یہی تھا کہ بھئی اللہ سے کس طرح بندے کا تعلق ٹوٹا ہوا وہ جڑ جائے, یا کمزور ہے تو وہ مضبوط ہو جائے. اب ہماری نسلوں نے تو وہ دیکھ لیا کر کے, دنیا دیکھ لی کما کے, آ کے فیکٹریوں میں کام کیا, بزنسز بنائے, سب کچھ کیا, لیکن اپنی نسلیں ختم کر بیٹھے. وہ نسلیں کوئی ہندو بن گئے, کوئی کچھ, کوئی میں جیسے بتا رہا ہوں آپ کو, کچھ کوئی کچھ کر رہے ہیں, بس اپنے سے وہ باغی ہو گئے, بس وہ یہی پیچھے سے بھی نسلیں ختم. اب اللہ پاک ان کے ایمان کی کوئی بندہ اور کسی وجہ سے حفاظت ہو جائے ہو جائے, لیکن اکثر والدین نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا. وہ ڈاکٹر تو بن گئے لیکن ساتھ وہ جہنم کا سرٹیفکیٹ بھی انہوں نے حاصل کر لیا. تو اسلام نے تو ترتیب رکھی ہے کہ بھائی پہلے آپ کا سب سے بڑا حق اللہ کا ہے, پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, پھر دین کا ہے, پھر والدین کا ہے, پھر آگے دوسری مخلوق. جب آپ اس ترتیب سے سکھائیں گے تو وہ آپ کے بھی اطاعت و فرما بردار رہیں گے. آپ بوڑھے بھی ہوں گے, آپ کو اولڈ ہاؤس میں پھینک کے نہیں آئیں گے. پہلے لوگ بے عزتی سمجھتے تھے, اب کتنے مسلمان ہیں وہ اولڈ ہاؤس میں رہ رہے ہیں. جس طرح یہ عیسائی یہ جاتے ہیں کرسمس کے دنوں میں اپنے والد کو ملنے کے لیے اولڈ ہاؤس میں یا ان کے گھروں میں, اب مسلمان بھی کتنے ہیں وہ بھی عید کے دن اپنے والدین کو سمجھتے ہیں ہم بہت بڑی خدمت کر رہے, عید کے دن جو ہے وہ اپنے والدین کو مل آئے, ان کو کھانا کھلا دیا, ان کا حال احوال پوچھ لیا. تو یہ معاملہ ہے. تو کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ ہم لوگ غور کریں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, اور کدھر جا رہے ہیں؟ اب مثلا ایک بندہ کہہ جی میں پاکستان میں جی کوٹھی بنانی ہے, ٹھیک ہے جی بنانی ہے آپ نے, آپ کی عمر مثال کے طور پر 40 سال ہے, 40 سال ہے, 45 سال ہے, کوئی فیملی اپنے اپنا سلسلے میں رہ رہی ہے, آپ دین کو چھوڑ کے نمازوں کی قربانی دے کے رات دن محنت کر کے 1 کروڑ 1.5 کروڑ لا کے لگا کر کوٹھی بناتے اپنے بچوں کے لیے, اگلے 20 سال میں آپ کی عمر ہو جائے گی 60 سال 70 سال. اور عام طور پر لوگ 3-4 سال بعد پاکستان جاتے ہیں, مہینہ رہتے ہیں, پھر بھی پھر کہتے ہیں پچھلے بل آ گیا جی مارکیٹ جا کے وہ بھاگتے ہیں پچھلے سے بھی جلدی چلیں. تو اگلے اتنے پیسے لگا کے زمین لگا کے اگلے 20 سال میں بھی لے دے کے آپ نے 5-6 ماہ رہنا ہوگا دادا. اگر 4-5 دفعہ بھی چلے گئے 2-2 3-3 سال بعد, تو 5 ماہ یعنی مہینہ مہینہ بھی رہے تو 5-6 ماہ رہیں گے. لیکن آپ اس کے لیے فراڈ, دھوکہ, سوشل فراڈ ہے, بینیفٹ فراڈ ہے, ڈسبلٹی فراڈ ہے. میرا خیال ہے جو فراڈ ہے وہ فراڈ یعنی پوری لسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جو ہم نے جو ہے ڈرامہ رچایا ہوا ہے. اللہ سے بھی دھوکہ, اپنے آپ سے بھی دھوکہ, گورنمنٹ سے بھی دھوکہ, بیوی بچوں سے بھی دھوکہ, اور شیطان سے بھی دھوکہ. بھائی نہ ہی مکمل اس کی سائڈ پہ جاتے ہیں, پھر جب کوئی دین کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. ہم تو ایسے لوگ ہیں, نہ شیطان خوش, نہ اللہ خوش, نہ اس کے رسول سے خوش, نہ ہم اپنے آپ خوش, نہ بیوی بچے خوش. یہ تو میری تباہی ہے, میری تباہی. اور وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو آپ کو یا مجھ کو شیطان یا لوگ دیتے ہیں کہ بھائی تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اگر اللہ واقعی ایسی بات ہوتی اللہ نہ چاہتے کہ میرے تک کوئی نہ آئے، میں خدا ہوں، میرے نزدیک کیوں بندے آئے، میرا قرب کیوں، تو وہ کیوں پھر رستہ بتاتے اپنے تک پہنچنے کا، کیوں اپنے نبی اور پیغمبر بھیجتے کہ بھائی مجھ سے تک پہنچنے کا طریقہ بتاؤ ہی نہیں بلکہ کر کے بھی دکھلاؤ اور سکھلاؤ بھی، اور پھر ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، یعنی سب سے افضل اللہ کی مخلوق میں ہے ہی انبیاء علیہ السلام، اور ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی یہ کہ بھی اللہ کا کس طرح پہنچنا ہے بندوں، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی گمراہی، اور شیطان آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے کہ آپ اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، آپ کو اللہ نے پیدا ہی اپنی دوستی کے لیے کیا ہے، خاص کر انسانوں کو. دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ پاک نے جب فرمایا میں پیدا کرنے والا ہوں زمین پہ ایک خلیفہ، تو اللہ پاک نے یہ تو نہیں فرمایا میں ایک دشمن پیدا کرنے والا ہوں زمین پہ، میں آپ کے دشمن پیدا کروں گا زمین پہ. اللہ پاک نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ایک، اللہ پاک نے ملائکہ سے یہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. اب انہوں نے آگے اپنی بات کہی جس طرح وہ جنات کی دنیا انہوں نے دیکھی ہوئی تھی اور جو ان کے علم میں بات تھی. بہرحال آپ کو اور میں اپنے آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نے تو پیدا ہی ہمیں اپنے لیے کیا ہے. سنا نہیں آپ نے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں کو خاص کر تو اللہ پاک نے پیدا ہی اپنے لیے کیا، دوسری مخلوق جو ہے وہ انسان کو سرو کر رہی ہے. یہ سورج بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، چاند بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہاں تک کہ درخت بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جانور بھی تسبیح کرتے ہیں، پھل فروٹ بھی تسبیح کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ غور کریں کہ وہ کس کو فائدہ کس کو پہنچا رہے ہیں. وہ چیزیں ساری مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، وہ سرو کر رہے ہیں. کیا انسان بھی کسی کو سرو کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کسی کی زندگی قائم ہو؟ سورج میری وجہ سے ایگزسٹ کر رہا ہے، میں اس کو انرجی بھیجتا ہوں یا میں اس کو پاور دیتا ہوں تو تب وہ سورج چل رہا ہے، یا درخت میری وجہ سے زندہ ہے میں ان کو غذا دیتا ہوں، چاند، دریا، پہاڑ، سبزیاں، یہ جانور میری وجہ سے، مجھے تو پتہ بھی نہیں. بہت سارے انسان سمجھتے ہیں ایک پیٹ گھر میں پالا ہوتا ہے تو وہ بھی مصیبت پڑی ہوتی ہے، جی پال رہے ہیں اس کو، ٹن کھلا رہے ہیں اور یہ کھلا رہے ہیں اور وہ کھلا رہے ہیں اور مختلف معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں. وہ تو آپ اور میں اپنی مرضی سے وہ کوئی پال رہا ہے اپنے چیزوں کو، لیکن اللہ پاک نے تو فرمایا کہ وہ امام انداب باطن فل اور اللہ علی اللہ رزق، کہ کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ، اللہ نے ذمہ دیا رزق کا. تو مفہوم یہ کہ یہ کائنات دوسری بھی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کی ہوئی، اللہ نے اللہ کی معرفت کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کل ان قد علم صلاته وتسبیحه، اللہ پاک نے فرمایا وان من شیء الا یسبح بحمده، کوئی شے ایسی نہیں مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. لیکن ساتھ ایک دوسری بات پر بھی یہ غور کریں کہ وہ چیزیں باوجود ہے وہ اللہ کی عبادت تو کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، لیکن ساتھ وہ خدمت کس کی کر رہی ہیں؟ وہ خدمت میری اور آپ کی کر رہی ہیں، انسانوں کی. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھیں نا ساری سبزیاں کون کھاتا ہے، سورج کی روشنی سے کون فائدہ اٹھاتا ہے، سورج کی گرمی سے کون فائدہ اٹھاتا ہے، چاند سے کون، ستارے دیکھیں. آپ ڈیکوریشن کرتے ہیں نا اپنے گھر کو، پیپر لگاتے ہیں، پھر سیلنگ پہ لائٹیں لگاتے ہیں، تو اللہ پاک نے دیکھیں آپ کے لیے ڈیکوریشن کی. فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے، یہ تاروں کے ساتھ جو ہے زینت بخشی. تو کیا اللہ پاک یا فرشتے نعوذ باللہ یہاں زمین سے دیکھتے ہیں بھائی ان کو آسمان رات کو خوبصورت لگتا ہے؟ نہیں. کیا جانور دے، جانوروں کو تو ہوش مت نہیں، وہ تو اپنی زندگیوں میں ہے. یہ انسان ہی ہے کہ جس کے لیے دیکھیں صرف اس کی بھائی اس کی نظر کو اچھی لگے، تو اللہ پاک نے یعنی ستاروں کو پیدا فرمایا، یہ حکمت بیان فرمائی اللہ نے. اور بھی سبیان فرمایا کہ بھائی وہ یعنی شیطانوں کو مارنے کے لیے ان کو رجم کرنے کے لیے بھی ہے. بہرحال ایک حکمت یہ بھی ہے. تو آپ اور میں جو ہیں وہ یعنی سمجھنا چاہیے اپنا مقام. اس لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ آپ مختلف بندوں بیوی بچوں دوستوں یاروں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں لیکن دو ذاتوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے. مشائخ فرماتے ہیں بہت کم لوگ دو ذاتوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے, بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, ود قلیق کے ساتھ, اور اپنے نمازی ہیں, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, آپ وقت گزارتے ہیں, اکیلے بھی بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ اپنے گفتگو بھی کرتے ہیں, لیکن کس کے ساتھ تنہا نہیں گزارتے. ایک آپ ہم مشاہد فرماتے ہیں اللہ کو نہیں ملتے. خلبت تنہائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی ایک خاص فضیلت ہے تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا یا اللہ کے خوف سے رو پڑنا یا اللہ کی محبت میں رو پڑنا. یہ فرمایا عرش الہی کے نیچے سائے کے نیچے ان کو جگہ ملنے والی قیامت والے دن. لیکن وہ بنیادی کیا وجہ, مجمع میں بھی بندے روتے ہیں الحمدللہ اخلاص سے رو رہے ہیں, ان کی بڑی فضیلت ہے, لیکن خلوت میں یعنی تنہا اللہ کے ساتھ بھی ٹائم میرا اور آپ کا ہے 24 گھنٹے میں یا نہیں؟ 24 گھنٹے میں میرا اور آپ کا ٹائم کوئی اللہ کے ساتھ بھی گزرتا ہے. حضرت زون نون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے درجے کے ولی گزرے ہیں. آپ نے فرمایا ہے کہ سکوت مشائب, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے جو پیر بنے ہوئے ہیں مشائب بنے ان کے گرنے کا سبب اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جو خلوت میں وقت گزارنا وہ کم کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں, اس وجہ سے وہ شیطان ان کو بھی گرا دیتا ہے. فرمایا یہ کئی بڑے درجے کے لوگ وہ گرے ہیں اس وجہ سے کہ مثلا جب مثلا دین کا کام کر رہا ہوں جی, میں تو رات دن تبلیغ کر رہا ہوں, میں تو جی رات دن کتابیں لکھ رہا ہوں, میں تو جی رات دن مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا, یہاں جلسہ کیا وہاں جلسہ کیا, تقریروں پہ تقریریں. اب آہستہ 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 ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے تین پیر بنے ہیں, اپنے تین عالم بنے ہیں, اپنے تین شیخ بنے ہیں, لیکن شیطان کے علم سے شاید اب بھی اس کے پاس زیادہ علم ہو آپ سے. اس نے انبیاء سے علیہ السلام سے ملاقات کی, ان کی باتیں سنی, ان کی گفتگو سنی, اللہ پاک جو ہے کہ ہاں وہ یعنی جنتوں میں آسمانوں میں رہا, اس کے پاس بہت بڑے یعنی علم گمراہی کے, تو اس سے تو بچنا جو اللہ ہی بچائے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت زون بن مصری, ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ فرمایا کہ یعنی جو مشائخ بعض پیر جو ہے وہ جب گمراہ ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں اپنے درجے سے, وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب مخلوق کے ساتھ وہ اتنی انگیجمنٹ اپنی رکھ لیتے ہیں, اللہ کے ساتھ جو خلوت جو ایک وقت گزارتے تھے وہ اب چھوڑ دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم تو پاک ہے جی, ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے, ہم اللہ کی طرف جو دعوت دے رہے ہیں, اللہ کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو, اس سے بڑا کیا اس کی جلوت خلوت سے بھی فائدہ ہے؟ نہیں, وہ آپ دعوت دے رہے ہیں لیکن آپ کا جو ایک اللہ کا ایک تعلق خاص تھا وہ تو آپ نے چھوڑ دیا. جب وہ چھوڑیں گے آہستہ 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 آپ کا جب اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے گا پھر مخلوق آپ کو بچا نہیں سکے گی, پھر آپ کے شاگرد ہوں, آپ کے لوگ ہوں, آپ کے نمازی ہوں, وہ آپ کو بچا نہیں سکتے, آپ کا اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا. تو یہ خلوت میں اللہ کے ساتھ وقت گزارنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام درود شریف پڑھا کریں, جب میں آپ سے کہتا بھی رہتا ہوں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو تو یعنی درود شریف پڑھنا, یہ اپنے آپ کو ایک درجہ بھی دینا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جبریل کی جو ضرر کی یہ دعا ہے اس سے بھی بچانا ہے. آپ سنتے رہے گا, یہ سننے کے لیے باتیں نہیں ہوتی, کرنے کے لیے ہوتی ہیں. انبیاء علیہ السلام وہ تھیوریز اور فلاسفیز اور فلسفے اور بڑی بڑی کتابیں لکھ کے نہیں جاتے. آپ نے کبھی سنا کوئی کسی نبی کی کتاب ہے؟ حالانکہ بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ لکھا بھی تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی سیدنا عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ معجزہ تن, اب معجزہ کہہ رہا سمجھے, معجزہ ہوتا ہے کہ بھائی عقل بھی کام کرنی چھوڑ دیتی ہے, یہ اللہ کا خاص ایک تعلق ہوتا ہے اپنے انبیاء سے. جو ہی ابتدائی وحی یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی آیت اتاری گئی اس کے بعد فرماتے ہیں سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور علیہ السلام معجزہ تن آپ لکھنا پڑھنا مکمل طور پر جانتے تھے. وہ پہلے کی بات تھی، اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی انہوں نے کسی سے سیکھا ہوا ہے. لیکن جب قرآن اتر آیا تو پھر اب تو پھر وہ اعتراض ہی ختم. پہلے 40 سال میں تو آپ نے پڑھ کسی سے نہیں پڑھا، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے استاد اور ان کے مرشد اللہ ہوتے ہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت مشہور لقب جو بار بار درود شریف میں بھی استعمال ہوتا ہے، امی، نبی الامی، کہ وہ نبی جو امی ہے. امی کا کیا مطلب؟ وہ سارے مفہوم ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق جتنا بھی اعلیٰ مفہوم لے اتنا زیادہ اللہ آپ کو اجر و ثواب دے گا. ایک یہ بھی ہے کہ ام اصل کو کہتے ہیں، جیسے ماں کہتے ہیں ہمیں، یہ کیونکہ بچے کی اصل ہوتی ہے. تو بھائی یہ نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے جو علم کی اصل ہے، یعنی اللہ، سارا علم کہاں سے آیا؟ وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، سارا علم اسی سے آیا، وہی اسی نے سب کو علوم عطا فرمائے. تو انہوں نے بھائی یہ نبی ایسے ہیں کہ انہوں نے علم وہاں سے حاصل کیا جو علم کی اصل ہے، یعنی اللہ کی ذات. مخلوق میں نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول ان کا استاد ہے. یہ وہ نبی ہے، یہ وہ رسول ہے. تو نعوذ باللہ، بہت سارے لوگ کئی دفعہ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں انجانے میں، اللہ ان کو معاف فرمائے، کہ جو ہے بھائی ابھی امی کا مطلب ہے بھائی پڑھا ہوئے نہیں تھے، یا لکھتے نہیں تھے، یا ان پڑھ کر، یعنی بے ادبی کی طرف جو ہے، یعنی جان ہے مسلمان جان بوجھ کے تو نہیں کرتا، لیکن جو ہے یعنی احتیاط کرنی چاہیے جب بندہ اللہ کے متعلق، دین کے متعلق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مزاحن بھی بندے نے کوئی بات کہہ دی تو اس کا ایمان وہ خارج ہو جاتا ہے، بندہ مذاق نہیں کر سکتا. بندہ یہ منافقین کا طریقہ تھا، وہ جو کرتے تھے حضور علیہ السلام کے دور میں. اللہ تعالیٰ نے پھر آیتی اتاری، قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ مذاق کرنے کے لیے کیا یہ اللہ اور اس کا رسول مذاق کرنے کی ذاتیں ہیں؟ تمہیں یہی کچھ ملا پوری دنیا میں، یعنی خوش طبی کرنے کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے؟ بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم بہت سب وقت گزارتے ہیں لوگوں کے ساتھ بھی، دین کی نسبت سے بھی، کام کی نسبت سے بھی، بیوی بچوں کے ساتھ محبت پیار کا، دوستی یاری کا بھی، لیکن اللہ کے ساتھ وقت بہت کم. اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، ہمارے وہ لباب بعض مرتبہ کہتے ہیں ہم تو دعوت تبلیغ کر رہے ہیں، علم کی خدمت کر رہے ہیں. ماں تمام ابو حنیفہ بھی تو عالم تھے نا، ان کو وہ بات سمجھ نہیں آئی بھائی وہ رات کو اللہ کے ساتھ کیوں خلبت میں وقت گزارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. میں 2-4 کتابیں پڑھ کے، یہ میرا ایک مسئلہ سیکھنا یہ 1000 نفلوں سے بہتر ہے، 100 نفلوں سے بہتر ہے. باپ مسئلہ 100 نفلوں سے سکھانا جو ہے، یہ میری بات، نیند جو ہے وہ جاہلوں کی عبادت، یعنی عبادت سے بھی افضل ہے. یہ فضیلتیں ہیں اپنی جگہ، لیکن آپ سمجھیں کہ بھئی یہ چیزیں کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل، ان کو یہ نہیں پتا تھا؟ سب سے بڑھ کر سیدنا عبد القادر جیلانی کو عالم تھے ہی نہیں نا، نعوذ باللہ، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ابو ایسے 40 سال عشاء کے وہ صبح کی نماز پڑھتے رہے، دن کو دعوت تبلیغ بھی کرتے، دوہر کے وقت فجر سے لے کے پڑھاتے بہت وقت تک، پھر دو سے بعد تفسیر پڑھاتے، عصر کے بعد پھر کچھ پڑھاتے، پھر ہفتے میں بعض بھی کرتے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی جو مجھے آج سمجھ آ گئی، جو آج کے عالم کو سمجھ آئی ہے کہ بھئی یہ عبادت، نفلی عبادت کرنا یہ عام لوگوں جاہلوں کا کام ہے، ہم تو بھئی فرضی عبادت کی، باقی دعوت تبلیغ میں ہمارا. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے ان کے لیے ہے کہ جو لوگ عالم نہیں، عام بندے ہیں، کہ وہ علماء کی فضیلت پہچانے کہ بھئی بھئی ان کی کوئی ان کا تو اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا بھی عبادت ہے، بھئی یہ ادب کریں. لیکن وہ خود ہی اگر یہ لاگو کرنا شروع کر دے اپنے اوپر تو پہلے تو یہی یعنی زیادتی ہے. لیکن سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عالم مصر تھے، ایک بے مثال عالم تھے اپنے زمانے کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو ہم نے ان کے نقشے قدم پر چلنا ہے، ہم نے دوسروں کے پیسے گزرے ہیں، بہت سارے علم والے لوگ جن کے پاس یہ عمل نہیں تھا، لیکن اللہ نے دین کی خدمت ان سے نہیں لی. اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باوجود کہ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ فرمایا صحابہ کو مختلف مواقع پر کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے تقویٰ رکھتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں تم سب سے زیادہ، اور تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، اور اللہ کا قرب بھی رکھتے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کو اٹھ کر جو آدھی رات، رات کا کچھ حصہ یا آخری حصہ جو آپ عبادت فرمایا کرتے تھے، چلو زیادہ زیادہ نوکر کی تہجد فرض تھی انبیاء علیہ السلام کا ہوتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ٹھیک، لیکن وہ تہجد تو آٹھ رکعت وہ تو جلدی بھی ہوتے تھے، ہو سکتی ہے نا، مطلب بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ اللہ سے اپنا تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کریں گے آپ کا ریلیشن شپ نہیں بن سکتا، یہ اولیاء اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، تو یہاں اللہ کی برکات رحمتیں اترتی ہیں، آپ آتے ہی دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو ہونا تو یہ چاہیے بھائی جتنی عبادت ادھر کر سکتے ہو اتنی کرو، کم ہے جتنی عبادت ادھر کر سکتے ہو بھائی کرو کم ہے، لیکن شریعت کیا کیا حکم ہے اور انبیاء کا، صحابہ کا، اولیاء اللہ کا کیا طریقہ رہا ہے کہ فرض عبادت انہوں نے مسجدوں میں کی، نفل عبادت کا شریعت میں حکم ہے کہ یہ افضل ہے گھر میں، تہجد گھر میں افضل ہے، سنتیں پڑھنا بھی گھر میں افضل تھا پہلے، اب علماء نے یعنی متاخرین نے فتویٰ دیا، اس لیے کہ لوگ گھر میں جا کے بھی سنتیں پڑھتے ہی نہیں تھے، بھول گئے ادھر ادھر کام لا کے بیوی بچوں میں، وہ کیا اسباب تو کیا زیادہ نہیں ہے، سنتوں سے ہی محروم ہو گئے، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ اب بہتر ہے کہ یہ مسجد میں فرضوں کے ساتھ ہی پڑھ کے جایا کریں، لیکن پہلے مطلب آٹھ سات نو صدیاں یہی طریقہ، اب بھی صالحین کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے جو بندہ پابندی کر سکتا ہے، مقصد میرا بات کرنے کا یہ کہ مسجد دیکھنے عبادت کی جگہ ہے، ہونا تو چاہیے بھائی جتنی تسبیح ادھر کر سکتے ہو، جتنے نوافل ادھر پڑھ سکتے ہو بھائی ادھر پڑھو، لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا بتا رہا ہے، وہ کہ وہ مسجد بالکل قریب ہے، آپ اپنے گھر سے، گھر مبارک سے، حجرے مبارک سے قدم باہر رکھیں تو وہ مسجد میں ہے، آپ نے دیکھا ہے نا روضہ شریف، یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک، یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رہائش کی جگہ تھی، حجرے تھے، تو کتنے قریب ہے مسجد میں، یوں ہی آپ دیکھو کہ مسجد میں، لیکن نوافل وہ اکثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت ہی نوافل پڑھنا، عبادت کرنا اللہ سے تعلق یہ تنہائی میں اپنے گھر میں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی حالانکہ بھائی بندہ عقل یہ کہتی ہے بھائی مسجد میں نفل پڑھو زیادہ ثواب ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے نہیں گھر میں پڑھو زیادہ ثواب ہے، قرآن گھر میں پڑھو زیادہ ثواب ہے، فرض عبادت کا ثواب وہ مسجد میں ہی زیادہ ہے، گھر میں وہ پھر الٹا پھر شریعت کہتی ہے کہ گھر میں برکات سے محروم ہو جائے گا وہ بندہ جو باوجود ہے مسجد قریب ہے، مسجد میں جا سکتا ہے نہیں جاتا، اور وہ فرض بھی گھر میں شروع کر دے پڑھنا تو وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے برکات سے، فرض اس کا ادا ہو جائے تو ہو جائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں بے شک وہ کوئی بھی ہوں بڑے سخت لفظ بیان فرمائے ہیں، تو گھر جلانے تک کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے، تو ہمیں بھی عام بندوں کو، علماء کو، بہت سارے مسجدوں میں کمیٹی اور اماموں کا جھگڑا ہے، وہ کہتے ہیں امام صاحب مسجد میں نہیں آتے صبح، وہ پھر یہ اپنا الٹا جھگڑ رہے ہیں، تو یہ بھی وقت یعنی دیکھنا ہمارے ہاں بھی ہوتا رہتا ہے ادھر ادھر، تو جب ڈیوٹی بندہ سمجھ کے یہ کرے گا تو پھر ڈیوٹی سے جب چھٹی ہے تو وہ چھٹی پہ ہو، لیکن جب اللہ سے تعلق سمجھ سکتے ہیں میں نے تو اپنی پڑھنی ہے، وہ فرض جماعت کے ساتھ پڑھنا ویسے ہی یعنی سنت موقتا واجب ہے، میں کتنی بار بتا چکا ہوں اولیاء اللہ کا طریقہ رہا ہے، حضرت اللہ حضرت امام احمد رضاح صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کو بندے دو بندے اٹھا کے مسجد میں لے کے جاتے تھے جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے، آج میں بولی میں تو ان کا عاشق ہوں، انہوں نے اگر نعتیں لکھی ہیں تو ساتھ سے عمل کر کے بھی بتایا ہے، وہ اصل نعت ہے، عمل کر کے بتایا کہ بھائی کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق کس طرح ہوتا ہے، ہم ایک جز ان سے لے لیا، دوسرا کسی سے لے لیا، تیسرا کسی سے لے لیا، عمل اپنی مرضی پہ شروع کر رہے ہیں، تو اس طرح کھچڑی پکانے سے تو پھر کھچڑی پکے گی، وہ تو ایک چیز نہیں، بارہ میں بات آپ سے یہ بیان کر رہا تھا کہ حضرت دون مصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عام لوگ تو ایک طرف رہ گئے، بڑے بڑے مشائخ گر گئے، کس وجہ سے؟ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ وقت نہ گزارنے کی وجہ سے، خلوت تنہائی میں، اب دیکھیں نا ہر ایک کے ساتھ محبوب محبوب کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے اکیلے میں، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا بھائی ہے، محبت ہے، لیکن آپ چاہیں گے یار اکیلے میں بیٹھتے ہیں اپنی گپ شپ لگاتے ہیں، وہ مزہ ہی لطف ہی کچھ اور ہے. میاں بیوی ہے لوگوں میں بھی وہ پھر رہے ہیں، لیکن اکیلے میں بیٹھنا جو ہے وہ ان کا اور ہے. یعنی یہ فطرت ہے کہ بندہ تنہائی چاہتا ہے. تو کیا تہجد کی نماز رات کا یا دن میں ہی کوئی وقت مقرر کر لینا کہ یہ میرا تعلق وقت اللہ کے ساتھ خاص گزرے گا. تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ مشائخ نے یہ فرمایا کہ بندے یہ وقت اللہ کے ساتھ کم وقت گزارتے ہیں، نہیں گزارتے، کم گزارتے ہیں. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ لوگ اپنے ساتھ وقت نہیں گزارتے. آپ اپنے آپ کو بھی کبھی ملے ہیں؟ آپ کام پہ جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بھی کبھی ملے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو نہیں لوگ ملتے ہیں. اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اللہ سے دور ہو گئی. جب اپنے آپ کو آپ ملے ہی نہیں تو پھر کیا؟ تو اپنے سے ملنا کیا ہے کہ کچھ تنہا وقت مقرر کریں اور اپنے آپ کو بھی ملیں، کہیں بھائی تم کون ہو، کیوں آئے ہو اس دنیا میں، آج کیا کیا ہے دن میں. بھائی آپ نے اپنے آپ کو بھی ملو نا، آپ کی روح ہے، آپ کا نفس ہے، آپ کے تو اپنے آپ کو بھی ملے، لیکن ہم تو اپنے آپ کو نہیں ملے. اللہ نے قرآن جی نے فرمایا کہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ ایسے لوگوں میں مت بنو جو اللہ کو بھول گئے، فانساہم انفسہم، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو بھول گئے. یہ دونوں باتوں کا اشارہ ہے اس میں کہ بھائی جو مشائخ، کیونکہ جو مشائخ کا کلام ہوتا ہے، حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو اولیاء اللہ کا، علماء با عمل کا جو کلام ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے، اس لیے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ویسے تو بندہ کی عقل تو یہ کہتی ہے نا بھی قرآن حدیث پڑھے ٹھیک ہے، وہ تو بڑی اعلیٰ برکت ہے، لیکن جب سمجھ نہیں آپ کو آئے گی تو آپ پھر کیسے، ثواب تو ملے گا لیکن برکت اور سمجھ نہیں آ رہی. اب ایک ولی ہے، اس نے ساری زندگی علم بھی حاصل کیا یا اس نے محنت کی، پھر جو آپ مثلا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ہیں یا دوسرے اولیاء اللہ ہیں، وہ جو کلام کریں گے وہ قرآن اور حدیث کا وہ نچوڑ ہوگا، آسان بنا کے آپ کو سنائیں گے. آپ خود بھی پڑھیں لیکن ان کا بھی اپنا سنیں، وہ نچوڑ بھی سنیں جو ان کی سمجھ یعنی بھول ہے. تو گویا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ ایک اللہ سے کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ وقت گزارنا خلوت میں، دوسرا اپنے آپ کو ملا کریں. آپ بیوی کو ملتے ہیں، بچوں کو ملتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ اپنے آپ سے بہت قریب ہیں نا، جو اس کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، وہ اتنا قرب ہے کہ وہ آپ اپنے آپ کو ملتے نہیں. تو اپنے آپ کو ملنا کیا ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ بھی اپنے آپ کو ملا کریں، بھائی کیوں آئے ہو، کیا کر رہے ہو، دن کو کیا کیا، صبح کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، آخرت میں تمہارا کیا ٹھکانا ہے. تو دیکھیں ہم کتنے بھولے ہوئے ہوں. اس لیے اولیاء اللہ نے فرمایا کہ بھائی جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ رب کو بھی پہچان گیا. لیکن ہم پہچاننا تو خاک ہے، جب ملتے ہی نہیں ہم پہچانے گا تو وہ جو ملے گا، لیکن ہم تو ملتے ہی نہیں، اپنے آپ کو بھی بھول کے بیٹھے ہیں. سب کو مل جاتی ہے، بیوی بچوں کام والوں کو، دوسروں دوستوں یاروں سے، لیکن اپنے آپ کو لیے وقت وہ نہیں ہے، وہ نہ اللہ کے لیے. تو پھر یہی پھر نتیجہ ہوگا جو ہو رہا ہے. تو پھر بات میں یوں ہی سے ختم کرتا ہوں کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ بندے ان تک پہنچے. اگر اللہ یہ نہ چاہتے تو اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ یہ جاری نہ فرماتے. وہ اسی لیے کیا گیا کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ تک پہنچے، اللہ کی دوستی حاصل کریں، اللہ پاک کے ہاں مقام حاصل کریں، جنتیں حاصل کریں، اللہ کے ہاں یعنی مقامات کی کسی چیز کی وہ کوئی کمی نہیں. بس یہی بات ختم کرتے ہیں. اصل میں تو یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں جو یہ پیر آئے گا اس سے اگلے پیر آئے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت تھی ایک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمائی، اصل میں وہ سنانی ہے آپ کو، وہ سنانی ہے اسی مقصد کے لیے، لیکن یہ اس کی ابتدائی چیزیں کچھ آپ کو بتانا تھا کہ بھئی انبیاء علیہ السلام آتے کس لیے دنیا میں. وہ سب آتے ہیں، ہزاروں انبیاء ہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں، پیغام صرف ایک ہے. انبیاء علیہ السلام ہزاروں، لاکھ سے زیادہ، کتابیں سینکڑوں، لیکن میسج پیغام وہ ایک ہے، بنیادی پیغام سب کا ایک ہے. لیکن جب کوئی ہستی شخصیت آخری بات کر رہی ہوتی ہے، اور خاص کر جب حضور علیہ السلام نے بلال اعلان فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اعلان فرما دیں مدینہ شریف میں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں، سارے اہل مدینہ اور مسلمان اکٹھے ہو جائیں. یہ کیا آخری خطبہ جو حج پہ حضور علیہ السلام نے، وہ بات نہیں کر رہا، یہ وصیت تھی جو مدینہ تو منورہ میں مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باقاعدہ اعلان کروا کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے میں کچھ آخری باتیں کہنا چاہتا ہوں اپنی امت کے لیے، اے صحابہ تمہارے لیے، وہ اب سب کو بلا لو، میں آخری وصیت، کیونکہ وہ آخری وصیت پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری پیغام ہوگا وہ تو پورے دین کا، ان کی پوری محنت کا، اور پورے جو قرآن مجید میں حدیث میں جو حضور علیہ السلام امت کو منتقل فرمائے ان کا خلاصہ اور ان کا ہوتا، اس لیے وہ سننا بہت ضروری اور اہم ہے. کیا یہ اچھی بات نہیں کہ بندہ ایک نبی کی امت میں پیدا ہو اور اس کی آخری وصیت؟ تو یہ بات تو اس سے دھوکہ نہ کھائیں. بہرحال سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ کے پاس جب یہ فتویٰ آیا تو آپ نے اس شخص سے ایک ہی سوال کیا، آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہے. آپ نے فرمایا آج رات اس کے قدموں کے تلے سو جاؤ تو تمہاری جو ہے وہ منت پوری ہو جائے گی اور تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. کیونکہ جس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ریاض الجنہ جنت کا باغ ہے، اسی نبی کا یہ ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بھئی ماں کے قدموں کے نیچے جنت. اب کیسے ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمیں نہیں پتا، ہم تو کولے نبی جانتے ہیں بس. تو تم ڈیٹو ماں کو اوپر قدم رکھ لے تو تمہاری ہمارے نزدیک شرعی شرعی لحاظ سے تمہاری قسم کو طلاق نہیں تمہاری بیوی پہ ہو. بہرحال ایسی بات یہ ہے، یعنی میں اس مثال یہ دے رہا ہوں کہ اب ماں ابو حنیفہ جیسے عالم آپ کو رحمت اللہ جیسے نہیں ملے گا تو آپ کو ایسی اوٹ پٹانگ منت مان لیں گے جو مطلب ہے یعنی نہ ہونے والی یا اس طرح مشکل، اپنے آپ کو خام ہر ڈیفیکلٹی میں ڈالیں گے، نہ مانے بہتر ہے یا مانے تو آسان مانے، اللہ پاک جو ہے پھر بھی آپ کو قبول دعا قبول فرمائے گا. دوبارہ یہ کسی نے منت مانی ہے سورت یاسین پڑھنے کی 250 مرتبہ، تو اب وہ کہہ رہے میں صدقہ کر دوں، اس کے بارے تو صدقہ نہیں کر سکتے، آپ سورت یاسین ہی پڑھیں گے. اور سورت یاسین چھوٹی سی سورت ہے، 5 منٹ میں نہیں، چلو جس کو زیادہ آتی ہے 5 منٹ میں، جو آہستہ پڑھے گا 10 منٹ میں پڑھ لے گا. روزانہ بھی اگر آپ 10 مرتبہ 20 مرتبہ 1 گھنٹہ پڑھیں گے تو آپ 8-10 مرتبہ روز پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے کیونکہ یہ مقید نہیں کیا ہوا، شرط نہیں لگائی کہ ایک ہی دن میں پڑھیں گے، ایک اوپن ایک غیر مشروط شرط یعنی منت مانی ہوئی ہے، تو وہ آپ مہینے میں پوری ہو جائے، وہ 2 مہینے لگ جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ شروع کر دیں. اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں سورت یاسین، تو آپ پڑھنا شروع کریں، کوئی دریا نہیں، کوئی آگ نہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، برکت ہی آئے گی. اتنا لوگ پڑھتے ہیں عام قرآن، مطلب ایک پارا عام لوگ بھی پڑھ جاتے ہیں بعض دفعہ روز، تو سورت یاسین ایک پارے میں کہہ لیتے اگر جو بندہ پڑھتا ہے وہ 10 مرتبہ تقریبا سورت یاسین پڑھ گیا ہے یا 6-7 مرتبہ پڑھ گیا ہے. تو یہ کوئی مشکل نہیں، یہ شیطان آپ کو مشکل بنا کے دکھا رہا ہے. تو آپ نیت کریں انشاءاللہ 10 مرتبہ روز پڑھیں، برکت آئے گی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی زبان نہیں بند ہوگی، کچھ ایسا اور چیز نہیں ہوگی. 10 مرتبہ روز پڑھیں انشاءاللہ اور زیادہ ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ تعداد تھوڑی بڑھاتے جائیں. بولیے بہرحال یہ آپ اس کے یہ قسم نہیں ہے کہ آپ صدقہ خراب اس کے بارے میں کر سکتے، وہ قسم ہوتی ہے ابھی توڑ دی تو وہ اپنا یہ منت ہے وہ پوری کر سکتے ہیں آپ، اس لیے تو یہ بہانے کی وجہ سے نہیں. جس طرح شریعت کا مسئلہ ابھی ایک بندے نے روزہ توڑ دیا جان بوجھ کے، اب وہ پہلے تو غلام آزاد کرے، غلام اب ہے نہیں مثال کے طور پر اس طرح کے، اب وہ 2 اپنا مہینے کے روزے رکھے مسلسل نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ ایک ترتیب ہے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کی زبان نہیں کام کر رہی تو پھر مسئلہ لہجہ ہے، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، میں پڑھ ہی نہیں سکتے آپ تو پھر اس کے لیے مسئلہ کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے. سو دا برادر کو اب آج کیونکہ انگلش میں سوال لکھا ہے بتاؤں، دے ہیو ٹو ریڈ سورت یاسین اینڈ ان شاء اللہ اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ، یو کین ریڈ ان 1 آور، یو کین ریڈ اٹ اباؤٹ 10 ٹائمز، اف یو اسٹارٹ ریڈنگ اٹ 10 ٹائمز ان شاء اللہ ان 25 ڈیز ان 1 منتھ ان شاء اللہ یور منت ول بی اوور. But plus, in future, do not actually make such vows which are you are putting yourself into difficulty, and there is no alternative to it, to my knowledge. And Allah subhanahu wa ta'ala knows better. The second masala, that 2 rakat namaz you pray when entering the mosque, is this compulsory? کسی نے پوچھا بھی دو رکعت وہ تحیت المسجد ہوتے ہیں کیا وہ بندہ جب وہ داخل ہو پڑھے وہ واجب ہے نماز ضروری ہے تو جواب ہے کہ نہیں آنسر از نو وہ واجب نہیں وہ سنت ہے وہ سنت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم مسجد میں جاؤ تو دو رکعت پڑھے بغیر مت بیٹھو وہ شکر کے لیے مسجد کے اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی مسجد میں دربار میں آنے کی اپنے دربار میں حاضری کی تو اب یہ ہے کہ اگر مکروہ وقت نہ ہو مکروہ وقت نہ ہو جیسے عصر کے بعد آپ آتے ہیں یا عصر کے بعد آتے ہیں یا فجر کے وقت آپ آتے ہیں اس وقت صرف آپ دو سنتیں پڑھ سکتے ہیں اگر دو سنتیں آ کے پڑھیں گے مسجد میں تو وہ تحیت المسجد بھی اسی میں ادا ہو جائے گی آپ کی تو اگر مکروہ وقت ہے تو پھر آپ ایسا کریں بس تیسرا کلمہ چند مرتبہ پڑھ لیں اور بیٹھ جائیں باقی ظہر کے وقت آئیں یہ سنت ہے اس پہ عمل کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو واجب نہیں ہے موقع نہیں غیر موقع سنت ہے لیکن جو ہے جیسے اس میں فضیلت ہے حضور علیہ السلام نے عمل خود فرمایا ہے اور خاص کر فرمایا کہ بندہ بیٹھے نہ جب تک پڑھے نہ تو جب بھی بندہ آئے مکروہ وقت نہیں ہے نہ نفلوں کا یعنی پڑھ سکتا ہے نفل بندہ تو ضرور جو ہے فضیلت ہے اس میں اور یہ نبی علیہ السلام پسند تھا یہی کافی ہے مستحب کون سا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو حضور علیہ السلام کے پسندیدہ جس سے آپ کو محبت ہے تو کیا آپ کو اس سے محبت نہیں ہوگی جس سے حضور علیہ السلام کو محبت ہے اس لیے صوفیہ احمد اللہ وہ محبت کی بھی بات کرتے ہیں ایک ہوتا ہے فتویٰ فتویٰ تو ہوتا ہے کہ جو کم سے کم درجہ شریعت کا تو وہ بھی الحمدللہ بہت اچھا بندہ اس پہ عمل کرے لیکن فضیلت والی بات ہوتی ہے اور اہل اللہ نیک لوگ صوفیاء وہ ہمیشہ اونچی بات کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ جو ستاروں پہ کو منزل بنائے گا وہ پہنچے گا بادلوں تک اور جو گھر کے چھت کو منزل بنا کے بیٹھا ہے تو وہ پھر زمین پہ ہی پھرے گا تو یعنی اہل اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں اپنی نگاہ اونچی رکھو اونچا پہنچنے کی کوشش کرو لیکن اس سے پھر شریعت کے احکام نہیں بدلتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسان طریقے لوگوں کو سکھائے ہیں ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا بدوی صحابی تھے یعنی دور یعنی صحرا میں رہنے والے ایک دو مرتبہ ملاقات ہوئی وہ پھر آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کا قربان کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا یعنی وہ حافظہ بھی تیز نہیں تھا نہ وہ دیکھ اس وقت قرآن کے نسخے تو اتنے تھے نہیں زیادہ تر لوگ زبانی پڑھتے تھے تو میں قرآن نہیں پڑھ سکتا قرآن سیکھا نہیں ہوا جتنا نماز کا ہے وہ مجھے آتا ہے تو اس کا بھی کوئی حل ہے میں اس کا کوئی متبادل ہے تو حضور علیہ السلام نے صحابی یہ ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے یاد رکھے جو پڑھ نہیں سکتے قرآن آج بھی دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا احسان فرما گئے کتنی محبت فرما گئے کتنی بہتری فرما گئے امت کی قیامت تک آنے والے لوگ آج جو لوگ بیٹھے ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بھی جو ہے حل اور ان کا بھی جو ہے معاملہ جو ہے وہ اس پر اپنا نظر فرمائی اور شفقت فرمائی اور ان کے لیے بھی معاملہ آسان کر دیں ایسے نبی ایسے اللہ کے محبوب پھر ہم ان کو چھوڑ کے تو دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں کوئی کوئی کہہ رہا ہے کوئی کوئی کہہ رہا ہے بس ان کے طریقے چھوڑ کے بس وہ صرف ناطوں کے لیے رہ گئے یا ملا شریف منا لیا باقی سارا گھر میں بھی اپنے جسم میں بھی جان میں بھی رات دن میں بھی وہ غیروں کے طریقے تو اس طرح تو معاملہ نہیں چلے گا وہ کہتے ہیں پورا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ نبی علیہ السلام کا بننا ہے تو پورا بندہ بنے کوشش کرے جتنا ہے اس پر شکر کرے لیکن جو ہے آگے بھی بڑھنے کی کوشش کرے وہ ضروری نہیں ہے بھائی ناقص دنیا میں تو میں نقص والی کار نہیں پسند کرتا جس کار میں عیب ہو جس گاڑی میں عیب ہو میں کہتا ہوں نہیں کپڑے میں عیب ہو میں کہتا ہوں مجھے یہ نہیں چاہیے اس میں ڈیفیکٹ ہے یہ سیکنڈ ہینڈ چیز ہے دین کے بارے میں ایمان کے بارے میں کہتے چلو کہ محبت ہے تو صحیح ناقص ہے تو صحیح تو یہ بات ٹھیک نہیں تو حضور علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا کہ تم ایسا کیا کرو یہ پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھا کرو اللہ پاک یعنی مطلب یہ تھا کہ تمہیں قرآن پڑھنے جیسا اجر و ثواب دے گا کیوں کہ اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا اور بات یہ کہ یہ قرآنی الفاظ بھی ہیں یعنی سبحان اللہ اللہ کی تسبیح، کلمہ شریف بھی اور دوسری چیزیں بھی ہیں، اپنا قرآن میں بھی ہے، قرآنی الفاظ ہے. تو اب اس صحابی نے پانچ مرتبہ انگلیوں پہ گن کے پڑھا، تیسرا کلمہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ، پانچ مرتبہ پڑھ کے سنا کے دور علیہ السلام کو. میں لوگ بات سنتے بھی نہیں ہے پوری طرح، بات کچھ کہیں وہ اپنے ذہن میں پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، بس اسی کو لے کے دوسروں کو بھی سناتے رہیں گے کہ وہ مولانا صاحب مسجد میں یہ کہہ دیا، قاری صاحب نے یہ کہہ دیا، غزر صاحب نے یہ کہہ دیا، وہ آدھی صحیح آدھی غلط، اور اپنا یعنی فتنہ برپا ہو جاتا ہے. پوری بات سنیں سمجھیں. تو وہ صحابی پھر جو ہے یہ پانچ مرتبہ پڑھ کے پھر جانے لگے، چند قدم دور جا کے پھر واپس آ گئے، پھر واپس تشریف لے حضور علیہ السلام تشریف میں. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو یہ سوچا ہے یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں یہ تو ساری اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تعریف ہے، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ یہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے، الحمدللہ اللہ کی ساری تعریف ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت، کوئی قوت کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے، نیکی کی توفیق دینے والا، برائی سے بچانے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں، یہ تو ساری اللہ کے لیے ہے، یہ تو اللہ کی تعریف، تصیف، ہم تحلیل، تسبیح ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم یہ پڑھا کرو، اللہم اغفر لی، ساتھ ساتھ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کہ اے اللہ میری بخشش فرما، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، واہدنی مجھے ہدایت عطا فرما، وعافنی مجھے عافیت اور آرام بخش، وارزقنی اور مجھے رزق ہر قسم کا رزق عطا فرما. فرمایا کہ یہ پڑھو. اس نے پھر سنائی پانچ مرتبہ یہ دعا اور وہ اب چلے گئے، پڑھتے ہوئے چلے گئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھر کے چلا گیا، اگر یہ اس پہ قائم رہا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ خیر اور بھلائی سے بھر لیے. تو یہ دیکھیں ایسے خیال رکھنے والے، شفقت فرمانے والے، یاد رکھنے والے، آنے والوں کو بھی یاد رکھنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ان لوگوں کے لیے بھی حل بیان فرما گے. قیامت تک آپ کو لہساتوں علم تھا، میرے بہت سے امتی ایسے ہوں گے، بہت سے عورتیں ایسے ہوں گی، بہت سے مرد ایسے ہوں گے کہ جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے بھی دیکھیں حدیث میں آپ ارشاد فرما گے، آسانی ہے. تو ہاں مقصد یہ آپ یہ سوال بھی ہوگے اور آپ نے ایک یہ بھی سن لیا، تو آپ نے وہ بندہ ہو اس طرح اس کو آپ بشا کیے آپ کا بیان فرمائیں تاکہ وہ فائدہ اٹھائے. اور تو نہیں کوئی بات؟ جی جی فرمائیں. Someone who has hurt you or said bad things verbally about you every time you see them, how do you stop yourself actually thinking bad of them? یہ کسی نے پوچھا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ بد کلامی کی ہے، زیادتی کی ہے، نقصان پہنچایا ہے، لیکن جب وہ بندہ سامنے آتا ہے آپ کے تو آپ کس طرح آپ کے دل میں بغض اور اس طرح بدلے کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بغض کینہ سا بن جاتا ہے، تو وہ کس طرح اس کو صاف کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے یہ کہ بھئی یہ اتنی آسان بات نہیں، یہ سیکھنی چاہیے، یہ تزکیہ کی بات ہے، یہ ٹائم لگتا ہے، لیکن اتنی بات سمجھ لیں اس میں کہ جو بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اس نے بد کلامی کی، ہو ہیو رانگڈ یو اینڈ ناؤ یو ہیو فور گیون ہم، اب آپ نے اس کو معاف کر دیا، جس طرح یہ پوچھ رہے ہیں، جب معاف کر دیا تو معافی تب بھی ہوتی ہے جب آپ نے جو ہے پوری طرح وہ جو اس نے زیادتی کی آپ پر، آپ نے اس کا بھی بدلہ لینے کا ارادہ ترک کر دیا، اسی کو معافی کہتے ہیں. ناؤ بیکاز اٹ از ہیومن بینگ، اب یہ ایک عام بات ہے، نیچرل بات ہے، فطری بات ہے کہ جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی وہ آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے خلاف بات ابھرے گی. تو غیر اختیاری ایسے جذبات ابھر آئیں تو ان میں کوئی گناہ نہیں جس میں آپ کا اختیار نہیں، مثلا آپ ارادہ تن وہ دشمنی کے یا بدلے کے یا دوبارہ اس کو تازہ کر کے اس کو بغض پالنے کا کوشش نہ کرے وہ پھر گناہ ہے، لیکن اگر دکھ تکلیف کسی نے دیا ہوا ہے آپ نہیں چاہتے جس طرح یہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، لیکن غیر ارادی ان انٹینشنلی involuntarily, in volitional sentiments of hatred or revenge comes, just don't act upon them. اس پہ عمل نہ کرے بس آپ کو الٹا ثواب ملے گا. اور آہستہ آہستہ پھر بزرگاں کسی سے مشورہ کر لے تنہائی میں, بہت سے طریقے ہوتے ہیں بوجھ ختم کرنے کو. سلام کرنا, آپ اس کو سلام کیا کریں, کبھی ہدیہ بھیجا کریں اس کو, کبھی ہدیہ اس کو لے دیں, یہ چیزیں آپ کے دل کو صاف کریں گی. یہ نہیں کہ بھائی وہ آپ کو پسند ہے, لیکن آپ اللہ کے لیے اس کو اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اس کو کبھی تحفہ لے دیں, کبھی دعوت پہ بلا لیں, پھر بھی آسان. تو یہ چیزیں بھی مدد کرتی ہیں آہستہ آہستہ, وہ پھر جو ایک زخم ہوتا ہے وہ بالکل ہی مندمل ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے بھی اس کا نسخہ بیان فرمایا, لیکن ہم کہاں, نہ قرآن پڑھنا ہے نہ ہم نے حدیث پڑھنی ہے, ہم نے تو ناول, اور ناول پڑھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. اب ہم کہتے ہیں صرف دیکھیں گے ڈرامے اور فلمیں, وہ بھی اپنا بھائی دیکھنے کے بعد وہ بھی مشکل ہے پڑھنا, ذہن پہ بوجھ پڑتا ہے, ناول پڑھیں گے دیکھوں گا یہ ہوں گا. اب وہ آسان کام ہے بھائی ڈرامے اور فلمیں ایک کے بعد دوسرے, اپنا پورا ڈرامہ بنا ہوا ہے بندہ, اس پہ نہیں غور, میرے ساتھ کیا شیطان کر رہا ہے, میرے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے, میرا کیا ہو رہا ہے, میں خود ڈرامہ ہوں, میری فلم بنائی جائے میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ, وہ لوگ دیکھیں, اس پہ نہیں وہ دوسروں کے مطلب ہے کہ بس یعنی وقت ضائع کرنے والی یعنی بات. تو اس طرح جو اگر بندہ کرے, قرآن نے یہ ارشاد فرمایا ولا تستبل حسنۃ ولا سیئہ. ناؤ دی پرسن شوڈ لسن کیئرفلی, بیکاز دے ہیو آسکڈ اے کوئسچن, انہوں نے سوال کیا, اب اللہ کا جواب بھی سنیں. پہلے تو میں نے سمجھائی بات, اب آپ کو قرآن کی آیت سے سنا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا ولا تستبل حسنۃ ولا سیئہ, کہ نیک کی اچھائی اور برائی ایک برابر نہیں ہوتی, اچھائی اور برائی ایک برابر نہیں ہوتی. اس نے برائی کی ہے لیکن وہ اچھائی کے برابر نہیں ہوتی. ادفع باللتی ہی احسن, اگر برائی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, یو وانٹ ٹو ریسپونڈ اف اے پرسن ہیز رانگ یو, دین ڈونٹ ریسپونڈ اٹ ود ہیٹرڈ اینڈ ایون ریسپونڈ اٹ ریسپونڈ ود گڈنس. اللہ نے فرمایا یعنی بھلائی سے جواب دو. برائی برائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی, نیکی برائی کا مقابلہ کر سکتی ہے. نیکی جو میں طاقت ہے وہ برائی کے مقابلے میں گی وہ غلط ہو جائے گی, لیکن جب آپ بھی برائی کرو, برائی جمع برائی وہ بڑی برائی بن جائے گی, بڑا فساد ہو جائے گا. ایک تو پہلی برائی تھی, ایک بغض تھا, ایک اور بغض اکٹھا ہو کے وہ تو فتنہ فساد بنے گا, لیکن اگر آپ نے اچھائی کی تو وہ ختم ہو جائے گی. حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا اگر تمہارے رستے میں کوئی کانٹے بچھائے تو تم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھا دو, تو ساری گلی میں کانٹے ہو جائیں گے, ساری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے. کوئی اس نے اپنے کے رستے میں, آپ نے اس کے رستے میں, اب ساری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا اگر اس نے کانٹے بچھائے ہیں تم نے ان کو صاف کر دیا ہے, تو ساری دنیا صاف ہو جائے گی, ساری دنیا وہ صاف ہو جائے گی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دور کرو, اس کی برائی کو. جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہدیہ دو, اس کے لیے دعا کرو, اللہ سے دعا کرو اپنا دل صاف کرے, اس کے لیے دعا کرو, اس کے لیے جب معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ طریقہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا ادفع بالفاء الذی بینک وبینہ عداوۃ, اگر کسی کے تمہارے درمیان دشمنی ہے, اگر تم ایسا کرو گے, اللہ نے فرمایا میں خالق کائنات یہ کہتا ہوں کانہ ولی حمیم, تم ایسے دوست بن جاؤ گے, ایسے دوست بن جاؤ گے کہ ایسی دوستی دنیا میں نہیں. مطلب یہ کہ جیسے دودھ شکر میں کہتے ہیں مل گیا بھائی, بہت قریبی دوستی تمہاری ہو جائے گی, اتنی فرینڈ شپ, اتنی لو ہو جائے گی تمہیں. یہ پرانی نسخہ ہے, لیکن ساتھ اللہ نے فرمایا ہر ایک یہ نہیں کر سکتا. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, یہ پہنچے گا وہی کرے گا یہ وہی جو بہت صبر رکھتا ہے اور بڑا بلند درجے کا اور حظ عظیم یعنی اونچی درجے کی سوچ رکھنے والا ہے. گٹیا سوچ والے لوگ یہ نہیں کر سکتے, وہ اونچی درجے والے لوگ کر سکتے ہیں. اور برا بندہ جو ہے وہ بھلائی یعنی بھلا برا بن نہیں سکتا. تو چلو سوال کرنے والے نے تو سوال کیا, میرے لیے بھی کافی باتوں کا حل نکل آیا, آپ کے لیے بھی نکل آیا. ایک ہے بھی آپ جواب دو جو دینا ہے, ایک ہے بھی اللہ جو فرما رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا یا کہنا. اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے, بڑے ہو جائیں گے. چھوٹے نہیں ہوں گے, بڑے ہو جائیں گے, اللہ کے ہاں بھی اور اس بندے کے دل میں بھی آپ کا مقام ہو جائے گا. آپ اس کو قتل بھی کر دیں تو وہ اس کے دل میں آپ کا مقام نہیں بنے گا, بغض ہوگا نا. عام سر قتل کر دیا ہے, اس کی 10 سانس باقی ہیں 10 سیکنڈ, لیکن ان 10 سیکنڈ میں بھی وہ بغض لے کے مر جائے گا, آپ کا نفرت لے کے مر جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کی برائی کا بلائی سے بدلہ دے دیا تو اس کے دل میں محبت کے جذبات ابھرنا شروع ہو جائیں گے، لو پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. تو کیوں نہ بندہ وہ کام کرے جس کو اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حال بتایا تو کوئی نہیں ہوا. دہر بزرگا نے فرمایا ہے کہ شیر جو ہوتے ہیں، شیر وہ شیر ہی ہوتے ہیں. اب مثلا کتے ہیں، وہ کتا ہے، کتا کتا ہی رہے گا، شیر شیر ہی رہے گا. انہوں نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر شیر مرا بھی پڑا ہے نا، اللہ شیر مرا بھی پڑا ہوا ہے، لاش پڑی ہوئی شیر کی، اور کتے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں.